Einen
ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز دے اور یا کوئی چیز لے دانے ہاتھ سے لے دانے ہاتھ سے لے اور دانے ہاتھ سے دے کروں تو کوئی بات نہیں کرنا اچھا ہاں مجھے آواز آتی ہے معلوم بھی ہو جاتا ہے کون بول رہا ہے لیکن اس سے بیان میں بھول ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، بتا دے تیرے در سے جائیں کہاں ہم، بتا دے تیرے در سے جائیں کہاں ہم، رہیں کب تلک وقف جور بتاں ہم، کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں ہم، وقت سے جور بتا، جور کہتے ہیں ظلم کو، اور بتا بت کی جمع ہے، بت سے مراد نامحرم عورتیں، حسینوں کا عشق، نامحرموں کا عشق، حرام عشق، وقت سے جور بتا یعنی کب تک ہم اس حرام عشق میں مبتلا رہیں گے، حرام عشق کی درجے ہیں، ایک آدمی کو جتنی قدرت ہوتی ہے اتنا وہ حرام کام کر لیتا ہے، کسی کو اگر بدنگاہی کی قدرت ہوتی ہے بدنگاہی کر کے حرام کام کر لیتا ہے، اس سے آگے بھی اور درجے ہیں، کیونکہ بدنگاہی مقدمہ ہے زنا کا، تو جس درجے کی قدرت ہوتی ہے آدمی کو اتنا گناہ کر بیٹھتا ہے، تو یہ فرمایا کہ ہم کب تک اپنے اوپر ظلم کرتے رہیں، کیونکہ گناہ سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، گناہ سے ہم کو خود نقصان پہنچتا ہے، گناہ سے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، رہیں کب تلک وقف جور بتاں ہم، کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں ہم، رہیں کب تلک وقف جور بتاں ہم، کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں ہم، کسی بت کو گر دیکھ لینا گاہاں ہم، نظر دوسری پھر نہ ڈالیں وہاں ہم،
مشہور ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، لیکن پہلی نظر کون سی معاف ہے، وہ والی نظر پہلی معاف ہے کہ جہاں احتیاط سے نظر اٹھائیں، جہاں بے احتیاطی کی، خصوصاً آج کل کے ماحول میں جبکہ معلوم ہے کہ ہر کوئی بے پردہ پھر رہا ہے، اکثریت بے پردہ ہے، کم جو ہے پردے والے ہیں، تو معلوم ہے کہ نظر اٹھائیں گے نظر خراب ہوگی، تو ایسے میں پہلی نظر لاپرواہی سے اٹھے گی تو وہ گناہ ہے، جب احتیاط سے نظر اٹھائی، دیکھ بھال کی نظر اٹھائی، تب جو ہے پہلی نظر پڑ گئی، غلطی ہو گئی تو وہ معاف ہے، اب دوبارہ اگر نظر ڈالی تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی شرارت اس میں شامل ہو گئی، اب یہ معاف نہیں ہے، اب توبہ کرے، استغفار کرے اور خوب ہمت کے ساتھ بدنگاہی سے بچے،
کسی بت کو گر دیکھ لینا گاہاں ہم، نظر دوسری پھر نہ ڈالیں وہاں ہم رہیں کب تلک وقف جور بتا ہم کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں نہ ہو ان بتوں سے کبھی شادماں ہم رہیں ذکر سے تیرے مسرور جاں ہم نہ ہو ان بتوں سے کبھی شادماں ہم رہیں ذکر سے تیرے مسرور جاں ہم
شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ مزہ آئے گا دیکھ لو تو یہ مزہ جو ہے کل کو یہ ایسا ہے کہ جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جب خواہش ہوتی ہے قلبوں میں تو کھجلانے میں کتنا مزہ آتا ہے کوئی کسی کو خواہش کھجلانے میں بہت مزہ آتا ہے لیکن جب زیادہ خواہش بڑھ جاتی ہے تو پھر کھال پھٹ جاتی ہے اور خون نکلنے لگتا ہے جب کھجلاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ولیمہ ہو رہا ہے اور جب خون نکلنے لگتا ہے کھال پھٹ جاتی ہے تو سارے شامیانے اجڑتے معلوم ہوتے ہیں تو ایسی خوشی کا کیا فائدہ ہے اللہ کی یاد سے دل کو خوش کرو
نہ ہو ان بتوں سے کبھی شادماں ہم رہیں ذکر سے تیرے مسرور جام نہ چھوڑیں کبھی اب تیرا آستا ہم تیرے سنگ در کے رہیں رازداں ہم نہ چھوڑیں کبھی اب تیرا آستا ہم تیرے سنگ در کے رہیں رازداں ہم نہ ہو ان بتوں سے کبھی شادماں ہم رہیں ذکر سے تیرے مسرور جاں ہم نہ چھوڑیں کبھی اب تیرا آستا ہم تیرے سنگ در کے رہیں رازداں ہم کہیں گر نہ تجھ سے میرے مہرباں ہم بتا دے تیرے در سے جائے کہاں ہم کہیں گر نہ تجھ سے میرے مہرباں ہم بتا دے تیرے در سے جائے کہاں ہم دکھائیں گے کیا منہ الہی وہاں ہم اگر عمر ضائع کریں گے یہاں ہم دکھائیں گے کیا منہ الہی وہاں ہم اگر عمر ضائع کریں گے یہاں ہم کہیں گر نہ تجھ سے میرے مہرباں ہم بتا دے تیرے در سے جائیں کہاں ہم دکھائیں گے کیا منہ الہی وہاں ہم اگر عمر ضائع کریں گے یہاں ہم کہیں کب تلک وقف جور بتا ہم کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں کہاں تک کریں ہائے ضبط خواں ہم سنائیں گے اب درد کی داستاں ہم کہاں تک کریں ہائے ضبط خواں ہم سنائیں گے اب درد کی داستاں ہم سنی اپنی ہی داستاں جیسے ہم نے گئے جس طرف ہو کے گزرے جہاں ہم سنی اپنی ہی داستاں جیسے ہم نے گئے جس طرف ہو کے گزرے جہاں عجب کیا دکھائے ہمیں عشق وہ دن تجھے دل نشیں پائے ہیں جانے جاں ہم عجب کیا دکھائے ہمیں عشق وہ دن تجھے دل نشیں پائے ہیں جانے جاں ہم قدم رکھیں ہرگز نہ راہ سنم میں پہن لیں اگر زفر کی بیڑیاں ہم قدم رکھیں ہرگز نہ راہ سنم میں پہن لیں اگر بت ضبط کی بیڑیاں ہم سنم بھی بت کو کہتے ہیں یہی بتوں کی گلی میں مت جاؤ شیر ہمارے حضرت نے فرمایا کہ نہ لے جاؤ مجھے ان کی گلی میں اضافہ ہوگا میری بے گلی میں ان کی گلی میں نہ جاؤ جہاں نامحرموں کا اجتماع ہو یہ ٹینٹ والا اجتماع نہیں یا ہوتا بھی ہوگا وہاں بھی مت جاؤ اسکول کالجوں کے سے بچو لڑکیوں کے اسکول کالج پہ بھی کھڑے رہتے ہیں بہت سے تاکنے والے
ایسے ماحول سے جہاں نامحرم ہوں اس سے دور دور رہو. ہاں فرمایا کہ ہمارے حضرت جی کا شعر ہے کہ ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا. ہاں حسن سے بچو، اللہ کے عشق اگر پانا ہے، اللہ کو پانا ہے تو حرام حسن سے، حرام عشق سے بچو، نگاہ کی حفاظت بھی کرو، ایسے ماحول سے بھی دور رہو، ان کے قریب بھی مت جاؤ، قریب ہوگے تو مبتلا ہو جاؤ گے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھی کا کنستر پہلے ہوا کرتا تھا ٹین کا، اب تو پلاسٹک آ گیا، اس کو خوب اچھی طرح ویلڈ کر کے ریویٹ کر کے ٹانکا لگا دیتے تھے، تو اگر اس کو آگ کے پاس رکھو گرم ہو کے پھٹ جائے گا کہ نہیں. لیکن گھی نے آگ کو تو نہیں دیکھا، آگ کو دیکھا تو نہیں، لیکن قریب رہا، قریب رہنے سے کیا ہوا کہ کنستر پھٹ گیا. تو اس لیے قریب جانا بھی نقصان دہ ہے، ہلاکت خیز ہے. اس طرح دیکھنا ہلاکت خیز ہے، قریب رہنا بھی ہلاکت خیز ہے، اور قلب میں ان کا خیال لانا بھی ہلاکت خیز ہے. دل برباد ہو جائے گا، اللہ اس گھر میں نہیں آئے گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اس کمرے میں کوئی لاش رکھی ہو اور ساتھ میں کوئی قورمے کی دعوت کر دے کہ آئیے گرم گرم قورمہ کھا لیجیے، تو دل چاہے گا کھانے کو؟ تو فرمایا کہ جب عبد اللطیف، ہم کون ہیں؟ عبد اللطیف، لطیف کے بندے ہیں. جب عبد اللطیف کا یہ حال ہے تو لطیف ذات کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسے یہ ناپاک گھر میں آئیں گے؟ تو ان مردہ لاشوں سے اپنے قلب کو پاک کرنا ہوگا اگر اللہ کو پانا ہے، اور تین طرح کی دوری اختیار کرنی ہوگی، نظر سے بھی دوری اختیار کرنی ہے، اور جسم سے بھی، اور دل سے بھی، دل سے بھی دور کر دو. عجب کیا دکھائے ہمیں عشق وہ دن، تجھے دل نشیں پائے ہیں جانے جاہم، قدم رکھے ہرگز نہ راہِ صنم میں، پہن لیں اگر ضبط کی بیڑیاں ہم. جو ساحل پہ ہے کیا خبر اس کو زاہد، کہ ڈوبے کہاں اور نکلے کہاں ہم. جو ساحل پہ ہے کیا خبر اس کو زاہد، کہ ڈوبے کہاں اور نکلے کہاں ہم. رہیں کب تلک وقف جورے بتا ہم، کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں ہم. کرامت اگر عشق دکھلا دے اختر، کرامت اگر عشق دکھلا دے اختر، بیک جذب پہنچیں گے تا جانے جاہم. کرامت اگر عشق دکھلا دے اختر، بیک جذب پہنچیں گے تا جانے جاہم. جانے جائیں اللہ تعالیٰ، بغیر جذب کے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. انسان اپنی سعی اور کوشش اور مجاہدات سے اور مراقبات سے نہیں اللہ تک پہنچ سکتا، جب تک کہ اللہ کا فضل اور ان کی رحمت نہ ہو اور ان کی مشیت نہ ہو، ارادہ نہ ہو. جب تک کہ اللہ ارادہ نہ فرمائے ہم اللہ کے نہیں ہو سکتے، اور اپنی عبادات سے، اپنے مجاہدات سے، اپنے مراقبات سے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ خود ہی ہمارا راستہ طے نہ کرے، خود ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ نہ کرے، تب تک اس محدود عبادت سے لامحدود راستہ طے نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ سے اللہ کا جذب مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کھینچ لیجئے، اپنی طرف کھینچ لیجئے، اپنی ذات عالی کے ساتھ ایسا چپکا لیجئے کہ ساری کائنات کی طاقت مل کر بھی ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے، ایک ذرہ بھی جدا نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا تعلق نصیب فرمائے. کرامت اگر عشق دکھلا دے اختر، بیک جلد پہنچیں گے تا جانے جاہم. کرامت اگر عشق دکھلا دے اختر، بیک جلد پہنچیں گے تا جانے جاہم. رہیں کب تلک وقف جورے بتا ہم، کریں کفر کو دل میں کب تک نہاں. کسی بت کو گر دیکھ لینا کہاں ہم، نظر دوسری پھر نہ ڈالیں وہاں ہم. نہ ہوں ان بتوں سے کبھی شادماں ہم، رہیں ذکر سے تیرے مسرور جاہم.
نہ چھوڑے کبھی اب تیرا آستاں تیرے سنگ در کے رہے رازداں کہیں گر نہ تجھ سے میرے مہرباں بتا دے تیرے در سے جائیں کہاں ہم دکھائیں گے کیا منہ الہی وہاں ہم اگر عمر ضائع کریں گے یہاں ہم کہاں تک کریں ہائے ضرب سے تو ہم سنائیں گے اب درد کی داستان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو اور میرے شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا فرماتے ہیں کہ ایمان والا بغیر عمل کے بھی ہر وقت عبادت میں ہے. محض کلمے کی بدولت جس دل میں بھی کلمہ ہے وہ عبادت میں ہے, ابھی عمل کی باری نہیں ہے, صرف کلمہ ہے, ایمان والا ہے, مومن ہے, تو اس کا ہر لمحہ عبادت میں ہے. اسی لیے جتنی عمر زیادہ ہوگی مسلمان کی اتنا ہی زیادہ اس کو جنت عطا ہوگی, اتنا ہی زیادہ اس کا درجہ بلند ہوگا, اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. ایک آدمی 50 برس کی عمر گزار کر چلا گیا مسلمان تو اور ایک آدمی 60 برس کا ہو کے گیا مسلمان مرا, تو اس 60 برس والے کے درجات اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا. اس لیے اس نیت سے کہ اے اللہ جو زندگی مجھے آپ دیں گے سب آپ پر فدا کروں گا, ایک ایک لمحہ آپ پر فدا کروں گا اور اپنے ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا رہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا درجہ بلند ہوگا. تو بہرحال فرمایا کہ ایمان والا ہر لمحہ عبادت میں ہے کلمے کی بدولت. اب بات اتنی ہے کہ جو آدمی گناہوں پہ جری ہے اور استغفار توبہ نہیں کرتا, نادم نہیں ہوتا, لیکن کلمہ ہے, ایمان والا ہے, تو اس کی جو کمائی ہے دنیا کے اندر کمائی ایمان پہ ہونے کے بدولت اس کی جو کمائی ہے مثلا 1 پیسہ 1 گھنٹے میں ہے, اور جو آدمی نیک اور صالح عمل کرتا رہتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے, گناہوں سے بچنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے, اس کی ہر لمحے کی کمائی کروڑ روپیہ ہیں. ہیں دونوں عبادت میں لیکن کمائی میں فرق ہے. تو کون سی آدمی کامیاب ہے؟ جو آدمی نیک اور صالح عمل کرے, اللہ کو راضی رکھے, دونوں جہان اپنے بنا لے گا, وہ دونوں جہان بن جائیں گے اس کے. ہاں تو جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں وہ شب و روز ہے گلستان میں, اور جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے جیتا ہے تو کلمے کی برکت سے جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جنت میں ہی, لیکن خدا نہ خواستہ اللہ کی ناراضگی میں جیے گا اور دنیا بھی تنگ ہوگی, پریشانی ہوگی, اور آخرت میں بھی جو ہے انتہائی جو ہے پریشانی سے وہ پہنچے گا تو صحیح, لیکن پریشانی ہوگی راستے میں. جیسے ایک آدمی فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دیا ہے ہمیں اللہ تعالی نے, فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ایمان عطا فرما دیا, اب ہم لے کے تو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ تو ہے لیکن بیٹھ گئے ہیں ہم تھرڈ کلاس میں, تو تھرڈ کلاس کے ڈبے کیسے ہوتے ہیں, کھچر کھچر ہل رہا ہے, دماغ بھی گھومنے لگتا ہے جب سفر سے آدمی اترتا ہے لمبے سفر سے, تو ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی تک ٹرین نہیں ہے, ہم ہل رہے ہیں, تو اتنی پریشانی سے اس کا سفر گزرے گا خدا نخواستہ. تو جب ٹکٹ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ کلاس کر دیا ہے تو فرسٹ کلاس میں سفر نہیں کرنا چاہیے, تو نیک اعمال کو اختیار کریں, جلدی جلدی اپنے ہر لمحے کو ہم قیمتی بنائیں, اور گناہوں سے بچنا بھی بڑی عبادت ہے, بڑی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اتق المحارم تکن عابد الناس, جو آدمی گناہ سے بچ رہا ہے ہر لمحہ عبادت میں ہے, ہر لمحہ. ایک آدمی گناہ سے نہیں بچتا وہ عبادت نہیں, اس وقت وہ نافرمانی میں مبتلا ہو گیا, پھر آ کر وہ تھوڑی دیر کو نماز پڑھ لیتا ہے, ذکر اذکار کر لیتا ہے, تلاوت کر لیتا ہے, چلو بھائی کما لیا ثواب مل گیا, لیکن زیادہ وہ زندگی اس کی گناہ میں گزر رہی ہے, تو اس کا جو بیلنس ہے وہ کیا نکلے گا, خدا نخواستہ گناہ بڑھے ہوئے ہوں گے. پھر کیا ہوگا کہ اگر معافی نہ مانگی, توبہ نہیں کی, یا اللہ تعالیٰ کو نہیں اس پر رحم آیا, نہیں معاف کیا, تو جہنم میں جانا پڑے گا کہ نہیں؟ تو جہنم کوئی اچھی جگہ ہے؟ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ جنت میں کوئی آدمی ناپاک نہیں جا سکتا, کوئی ناپاک انسان نہیں جائے گا, پاک ہو کے جائے گا. بالکل پاک و صاف لوگوں کی جگہ ہے جنت, برے لوگوں کی جگہ نہیں ہے کہ بھائی 10% برا تھا تو یہ چلو بھائی چلو جاؤ جنت میں. نہیں, 10% اس کو اللہ تعالیٰ پاک کریں گے پہلے, 100% پھر وہ پاک ہو کر پھر جنت میں داخل ہوگا. تو یہ پاکی جو ہے دنیا سے جب جائے گا تو پاک اس کو کیا کیا جائے گا, جہنم میں. جہنم میں پاکی اچھی ہے کہ دنیا ہی میں پاک ہو کے جائے وہ اچھا ہے. ہاں, تو اس لیے گناہوں سے بچنا ہے اور اپنے دل کو بنانا ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دل بنانے کی محنت کرنی ہے کہ ہمارا دل وہ دل بن جائے, پاکیزہ دل بن جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن جو آنے والا ہے اس دن نہ تو تمہارا مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ ہی تمہارے بیٹے کوئی فائدہ دیں گے. میں پہلے مال کو اس لیے بیان کیا کہ دو چیزیں ایسی ہیں, مال اور بیٹے اولاد, کہ ان پر آدمی کو بھروسہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بڑے ہوں گے تو ہمیں کما کے دے دیں گے یا مال ہمارے کام آ جائے گا. انہیں دو چیزوں پر انسان کو بھروسہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جس بھروسے والی چیز کو دنیا میں تو کسی حد تک کام آ جاتی ہیں چیزیں, اور اکثر کے نہیں بھی کام آتی, لیکن آخرت میں یہ دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی. بلکہ کیا کام آئے گا, الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر وہ کہ جو قلب سلیم لے کر آئے. قلب سلیم, سلیم قلب سلیم جو لے کر آئے, قلب بھی سلیم ہونا چاہیے. اور قلب سلیم کیا ہے, پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا یہاں کہ قلب سلیم کی چار تفسیریں ہیں. ایک تو یہ کہ الذی ينفق ماله فی سبیل البر, وہ آدمی جو اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے. اب جب نیک کام میں خرچ کرتا ہے تو ساتھ میں اس کی شرط یہ ہے کہ برے کام میں بھی خرچ نہ کرتا ہو. اگر برے کام میں خرچ کرے گا تو نیک کام کہاں سے رہا, تو برائی سے بچے گا. کہاں اپنے مال کو گناہوں سے, پٹاخوں میں, رسومات میں, دکھلاوے میں اور طرح طرح کے گناہوں میں, گناہ کے آلات خریدنے میں وہ صرف نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے اور اس پیسے کی ہم ایک پراپرٹی ایسی لے سکتے ہیں آخرت میں جس کا کوئی مول نہیں ہے, اور ایک ایسی پراپرٹی ہم لے سکتے ہیں جو کبھی ہم سے چھیننے والی نہیں, کبھی اس کی لیز بھی ختم نہیں ہوگی, اور کبھی جو ہے اس کے اندر کوئی نقص نہیں آئے گا, کبھی چھینے گا نہیں, اور بے عید پراپرٹی ہوگی. لہذا جلدی جلدی وہ اپنے مال کو ٹرانسفر کرتا ہے, کرنسی کو ٹرانسفر کرتا ہے. الذی ينفق ماله فی سبیل البر, نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے. دوسری تفسیر ہے الذی یرشد بنیہ الی الحق, کہ وہ آدمی جو اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے, ہدایت کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے, اللہ والوں کے پاس لے کر جاتا ہے اور اس کی تربیت نیک کرتا ہے, اور خود بھی گناہ سے بچے گا تب تو اولاد بچے گی. بعض لوگ ایسے ہیں خود تو کیبل دیکھ رہے ہیں لیکن کہتے ہیں اولاد بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے تو مت دیکھنا, راتوں کو چھپ کر دیکھ رہے ہیں, ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں, کہیں کچھ کر رہے ہیں, اسمارٹ فون کو استعمال کر رہے ہیں, اور بیٹے کو چاہتے ہیں کہ یہ علامہ بنے. ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ کے اپنے گناہوں کی اثر جو ہے اولاد پر آنے لگتا ہے, ان کی بول چال بدلی بھی ہوتی ہے, ان کے حرکات بدلی بھی ہوتے ہیں, ان کی عادات بدلی بھی ہوتی ہیں, ان کے اخلاق بدلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اثر اولاد میں بھی آ جاتا ہے. تو پھر کہاں سے اب اولاد نیک ہوگی؟ پہلی شرط یہی ہے کہ خود ہی نیک بنے, تبھی تو اولاد کو نیک راستے پر لگایا, تبھی تو اولاد کو نیک راستے پر لگانے کا بچے میں بھی نصیحت کا اثر آئے گا. تو خود بھی بچے گناہوں سے اور اولاد کو بھی نیک راستہ دکھلاتا رہے, ان کو نرمی سے, محبت سے, کہیں سختی سے ان کی تربیت کرتا رہے. تو الذی یرشد بنیہ الی الحق, خود بھی بچے اور اولاد کو بھی نیک راستے پر لگائے. اور تیسری تفسیر کیا ہے, الذی یکون قلبا خالیا عن العقائد الباطلہ, کہ جو آدمی اپنے قلب کو عقائد باطلہ سے خالی کرتا ہے, پاک کرتا ہے. عقائد کی خرابی بڑی خرابی ہے, گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں لیکن اگر عقیدہ صحیح ہو تو ایک نہ ایک دن تو جنت میں انشاءاللہ چلا ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں, دخول اولین نصیب فرما دیں جنت میں, یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی پر منحصر ہے. اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین, کہ ہم یوم الدین کے مالک ہیں, کوئی زور ہم پر نہیں چلے گا, کوئی کورٹ ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی, کوئی ہمارے اوپر طاقت لاگو نہیں ہوتی, ہم جس کو چاہیں گے بخش دیں گے, جس کو چاہیں گے معمولی گناہ پہ بھی پکڑ لیں گے, ان کی مرضی ہے. تو فرمایا لیکن عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. تو عقائد باطلہ سے وہ اپنے دل کو پاک کرتا ہے, عقیدوں کو سیکھتا ہے کہ ہمارا دین کا عقیدہ کیا ہے, یوم آخرت پر ایمان لانا, اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا اور اس دنیا سے اٹھایا جانا اور پھر آخرت کا محشر کا قائم ہونا, یہ سب اور جنت اور جہنم اور پل صراط اور محاسبہ, یہ سب چیزوں کا عقیدہ اس کا بالکل صحیح ہو. اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی کسی قسم کا آنے والا نہیں ہے, یہ سب چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں. اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ ہی زندہ کرنے والے ہیں, اللہ ہی مارنے والے ہیں, کوئی تیر کو اس میں اختیار نہیں کہ کسی کو زندہ کر دیں یا کسی کو مار دیں, کسی جن جادو کو یہ طاقت نہیں دی اللہ نے, اللہ ہی کے اختیار میں ہے. روزی کا وسیع کرنا, روزی کا تنگ کرنا, سب کچھ اللہ کے اختیار میں, یہ سب عقائد ہیں. تو عقائد کا سیکھنا یہ ضروری ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس کو سکھانا اور غلط عقیدے کے لوگوں سے بچانا, اپنے کو بھی بچانا اور بچوں کو بھی ان ایسے دوست جو غلط عقیدے کے ہیں, باطل فرقوں کے ہیں, ان سے الگ رکھنا. اور یہ جو موبائل اور کیبل ہیں ان سے پناہ مانگو میرے دوستوں, ان میں سب سے بڑی سازش یہی چل رہی ہے عقائد کو خراب کرنے والی, عقائد کو خراب کرنے والی, تو اس سے بہت بچنا. تو تیسری تفسیر کیا ہے, الذی یکون قلبا خالیا عن العقائد الباطلہ. اور چوتھی تفسیر کیا ہے کہ الذی یکون قلبا خالیا عما سوا اللہ, کہ اپنے قلب کو پاک کرتا ہے تمام غیر اللہ سے, تمام غیر اللہ سے پاک کرنا. اللہ ہی اللہ ہو دل میں, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر, دیکھوں جدھر جہاں جہاں میں دیکھوں اللہ ہی اللہ نظر آئے. کیا مطلب کہ ہر قدم میرا, ہر سانس میری, ہر پلک جھپکتے میں اللہ کا حکم دیکھوں کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے. عورت دیکھے کہ اس وقت میرے اللہ کا حکم ہے کہ میرا شوہر گھر میں ہے, میں اس کی تابع داری کروں, میں اس کی دلداری کروں, میں اس کی دلجوئی کروں, اس کا دکھ درد پوچھوں, اس کے ہاتھ پیر دباؤں, اس کے ہاتھ دھلاؤں, اس کو کھلاؤں پلاؤں اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق چلوں پھروں اور اس کی مرضی اور منشا کے خلاف بالکل بھی کام نہ کروں, تو یہ عبادت ہے. اب وہ نفلی عبادات ہیں اس کو ملتوی کر دیا, شوہر آ گیا, اب اس کی خدمت, اب اس کو سکون اور اس کے سکون اور آرام اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے. مگر ہمارے یہاں کیا ہے سلسلہ, وہ کچھ الٹا ہے کہ جب مرد آتا ہے تو وہ بھی جھلاتا ہوا آتا ہے, عورت بھی جھلائی ہوئی ہوتی ہے, ٹینٹیں ادھر سے بھی تو ٹینٹیں ادھر سے بھی, طوطا بھی ہوتا ہے تو طوطی بھی تو ہوتی ہے نا, تو دونوں ٹینٹیں ہی کرتے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے, جانور نہیں بنایا ہے, جانورانہ طریقہ ہے. گھر میں داخل ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گھر والوں کو سلام فرماتے تھے, گھر والے جواب دیا کرتے تھے. اور بہشتی زیور میں لکھا ہے حدیث پاک کے حوالے سے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو اور بیوی پر نظر رحمت سے دیکھے اور بیوی نظر رحمت سے شوہر کو دیکھے تو خدا تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرماتے ہیں, اللہ ان کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں, محبت سے دیکھتے ہیں. تو ہمارے گھروں کے ماحول کتنے خراب ہیں, کتنے الٹے ہیں, تو ہونا یہ چاہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر کا کیا مطلب ہے, یہ بس اور کچھ نظر نہیں آتا, ادھر ایک ہاتھ مار دیا بیوی کو, ادھر بچے کی پٹائی کر دی, مجھے تو اللہ نظر آ رہا ہے, یہ نہیں ہے مطلب اس شعر کا. بلکہ ہر جگہ ہر لمحہ ہمارا ایسا گزرے کہ ہمارے اللہ کی مرضی اس وقت کیا ہے اور اس وقت اس پر عمل کرنا. دل کچھ چاہ رہا ہے لیکن اللہ کا قانون کچھ اور چاہ رہا ہے ہم سے, کچھ اور مطالبہ ہے اللہ کا, اس وقت یہ کام کرنا ہے. دکھ بیماری ہے, بیوی کو دکھ ہے, بیماری ہے, اس وقت اس کی دوا لانا اللہ کی چاہت ہے. ہماری چاہت ہے کہ ہم اشراق کا وقت ہو رہا ہے, ہم اشراق پڑھیں, ہم اوابین پڑھیں, ہم تہجد پڑھیں, لیکن بیوی کراہ رہی ہے بستر کے اوپر اور اس کی دوا لانے والا کوئی نہیں, اچھا بھی ہم آئیں گے دو گھنٹے کے بعد, تو یہ دین نہیں ہے, یہ اللہ کی چاہت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا اکرام منظور ہے, بندوں کا اکرام, خوش اخلاقی ان کے ساتھ, چاہے بیوی ہو, چاہے اپنے دوست یار ہوں, چاہے دفتر ہو, چاہے نوکری پہ ہوں, جہاں کہیں بھی ہم ہوں. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر, کہ اللہ کا حکم معلوم کریں ہم کہ ایسے موقع پر اللہ کا حکم کیا ہے. جماعت کا وقت ہے لیکن بیوی کو دوا کی ضرورت ہے, سب فوری طور پر لانا ہے. اب اپنی جماعت کو موقوف کر کے پہلے اس کا علاج کرے, پہلے اس کے دوا دارو کا انتظام کرے, جب اطمینان ہو جائے پھر آپ اگر جماعت کا وقت ہے جماعت سے پڑھ لیجئے, نہیں تو بے ضرورت بھی جماعت نہ چھوڑنا گناہ ہے. اگر کوئی ضرورت نہیں ہے اور بے فضول سستی کے اندر جماعت چھوڑ دی گناہ ہے, کیونکہ جماعت سے پڑھنا واجب ہے. ہاں, ایک میل کے دائرے کے اندر اگر مسجد موجود ہو تو مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنا واجب ہے, اور نہیں پڑھے گا بلا عذر شرعی چھوڑ دے گا جماعت تو پھر گناہ ہوگا اس کو. اور 27 درجہ زیادہ ثواب ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا, تو ایک ہی درجہ ملے گا اس کو, 26 درجہ اس نے کھو دیا. ذرا اچھی محنت تھی, دو قدم پہ مسجد ہے, آج کل تو جگہ جگہ مسجد ہیں الحمدللہ, تو اس کو 26 نمازوں کا ثواب اس نے فوت کر دیا. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کو سیکھنا ہے, اور اولیاء اللہ کی صحبت سے دین سیکھا جاتا ہے, نہ کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو اپنے دل کو پاک کرنا, یہ ہے قلب سلیم, کہ عقائد باطلہ سے بھی ہمارا دل پاک ہو, اور ہمارے دل جو ہے تمام غیر اللہ سے پاک ہو. اسی لیے ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نگاہ کی حفاظت پر اتنا زور دیتے ہیں, کیونکہ دل کو اس غیر سے پاک کرنا بہت مشکل کام ہے. چاہے جوان ہو, چاہے بڈھا ہو, ادھیڑ عمر ہو, بال سفید ہو گئے ہوں, لیکن تقاضے جوان رہتے ہیں. کتنا بھی بوڑھا ہو جائے تقاضے جوان رہتے ہیں آدمی کے. تو اس لیے جب تک یہ دل سے نہیں نکلے گا غیر اللہ, اور فرمایا کہ یہ بہت مشکل کام ہے, لہٰذا جو مشکل کام کر لے گا وہ باقی دوسری چیزیں آرام سے نکال دے گا. اور بھی بت ہیں لیکن یہ بت سب سے بڑا ہے, نامحرموں کا بت. اور بھی بت ہیں, کسی کو مال کمانے کی حوث ہے, کسی کو کرسی کی حوث ہے, کسی کو وزارت کی حوث ہے, کسی کو اچھے کپڑوں کی حوث رہتی ہے, کسی کو ہر وقت اچھے کھانے کی حوث رہتی ہے, کسی کو فاسٹ فوڈ کے چکر لگانے کے. فاسٹ فوڈ کا میں نے یہ نکالا ہے ترجمہ کہ فاسٹ فوڈ اس کو کہتے ہیں جو ادھر کھایا ادھر نکل گیا, تیزی سے نکل جائے, وہ ہے فاسٹ فوڈ. کیونکہ ہم نے جب بھی فاسٹ فوڈ کھایا فوراً صبح صبح موشن ہو گیا. یار کیا بلا ہے یہ, سیدھے سادے کھانے کھائے آدمی, گھر کے کھانے کھائے صحت مند بھی رہتا ہے, بازار کے کھانے سے ہر وقت پیٹ میں گڑگڑ گڑگڑ, اور خواب پریشان خواب آتے ہیں, برے برے خواب آتے ہیں. پھر کہتے معلوم نہیں فلاں برا خواب آ گیا, فلاں یہ, اس سے کچھ ہو تو نہیں گیا. اب عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, کتنی جہالت کیسی کیسی گاؤں. جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ برے خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, حدیث پاک میں برا خواب شیطان کی طرف سے ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. جب برا خواب دیکھیں آنکھ کھل گئی ڈر کے مارے, تو کیا کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھ کے پھتکار دو اور دوسری کروٹ بدل کے سو جاؤ. اگر دائیں کروٹ پہ تھے تو کروٹ بدل لو, سیدھے چٹ لیٹ جاؤ, یا بائیں کروٹ پہ لیٹ لو, اور اگر بائیں پہ تھے تو چٹ لیٹ جاؤ یا دائیں کروٹ پہ, کروٹ بدل لو اور تین مرتبہ اعوذ پڑھ کے, پوری تعوذ پڑھ کے, اور اس کو پھتکار دو شیطان کو, ختم بات. ذکر بھی نہ کرو کسی سے, خیال بھی نہ کرو اس کا, کیونکہ اگر اس سے ڈرے تو شیطان پھر اور ڈراتا ہے اور برے برے خواب لاتا ہے. ایک تو وجہ برے خواب کی یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو مایوس کرنا چاہتا ہے, غم کے خواب دکھلاتا ہے, کہیں کچھ حادثات دکھلا دیتا ہے, اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں. ارے بھائی جو ہونا ہوگا اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر تمہیں کرنا ہی ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلو کہ اللہ مجھے مصیبت سے بچا لیجیے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. قصہ ختم, دعا پڑھ لی, اللہ سے مانگ لیا, اب جو ہونا ہوگا, اگر بلائے ایسی بلا ہوگی جو ٹلنے والی نہ ہوگی تو وہ آ کے ہی رہے گی. ایسی بھی بلا ہوتی ہے جو دعا سے اللہ ٹال بھی دیتے ہیں, اور ایسی بلا بھی ہوتی ہے جو معلق ہو جاتی ہے, دعا سے آتی نہیں ہے, نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آتی ہے. تو ایسی بلا بھی ہوتی ہے جو آ کے ہی رہتی ہے, تو آ کے ہی رہتی ہے تو اس کو اپنا مقدر سمجھو, تسلیم و رضا سے سر جھکائے رکھو, بس ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا, کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے, اور وہ تو ہمارے مولا ہیں, ہمارے ذات ہی ہیں, ہمارے دیکھ بھال کرنے والے ہیں. پھر کیا فکر ہے. ایک عرب جو تھا ایئرپورٹ پر, ہمارے حضرت نے سنا کہ وہ اس کی عورت جو ہے وہ جہاز پر پہلی دفعہ جا رہی تھی تو بہت گھبرا رہی تھی, بہت واویلا کر رہی تھی کہ میں ہوائی جہاز میں نہیں جاؤں گی. تو اس عرب نے اس کو یہی آیت پڑھ کے سنائی, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. بس یہ کہنا تھا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں. دیکھو اللہ پہ بھروسہ رکھو. تو یہ ہے کہ عقائد باطلہ سے بھی ہم اپنے دل کو پاک کریں اور اپنے دل کو تمام غیر سے پاک کریں. تو یہ غیر جو ہے سب سے بڑا بت یہ نامحرموں کا ہے, جگہ جگہ اتنے بھی لوگ موبائلوں نے اور زیادہ اس کو بڑھا دیا ہے. بچوں کو بہلانے کے لیے دے دیتے ہیں, بچوں کو بہلانا اس سے جو ہے ایسا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں انگارا دے دینا. آپ کو تو لگ رہا ہے کہ یہ ہم بچہ بہل رہا ہے خوش ہو رہا ہے, لیکن یہ آپ نے بچے کے ہاتھ میں دوزخ کا انگارا دے دیا آپ نے. کیونکہ جب یہ بڑا ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ اسی میں کھیلے گا, اسی میں رہے گا, اسی سے دل بہلائے گا. نہیں دو گے تو بغاوت کرے گا, گھر سے بھاگ جائے گا یا دھمکیاں دینا شروع کر دے گا, غلط صحبت میں پڑ جائے گا, غلط عادتوں میں پڑ جائے گا, اپنی صحت اور جوانی سب برباد کر ڈالے گا, شادی کے بھی قابل نہیں رہے گا. تو میرے عزیزوں اور دوستو یہ جو موبائل کا فتنہ ہے خاص طور سے, تو تمام غیر اللہ سے دل کو پاک کرنا ہے. اور دل کو پاک کرنے کا طریقہ بتلا دیا کہ کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق کرے. میرے دوستو وہ دن تو آنے ہی والا ہے, پھر اس دن قیمت کس دل کی ہوگی؟ قلب سلیم کی قیمت ہوگی. اور وہ خدا نہ خواستہ ہمارے پاس نہ ہوگا تو پھر کیا بنے گا, کیا نہ ہوگا؟ تو ہوش میں رہو, ہوش میں. قلب سلیم کی وہاں مانگ ہوگی, قلب سلیم کی وہاں قیمت ہوگی. تو قلب سلیم بنانا چاہیے کہ نہیں, قلب کو سلیم بنانا ہے کہ نہیں, تو اس کے لیے کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق کرو اور اس کو اپنی اطلاع حال کرو. اطلاع حال کے بغیر کام نہیں بنتا. صرف ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا کہ فلاں بڑے پیر صاحب سے ہم بیعت ہو گئے, یا ہمیں روحانی فیض ان کا آ جاتا ہے, ہمیں کسی کو ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر روحانی فیض شیطان پہنچا دے گا, پھر سیدھا آپ کو جہاں پہ پہنچاتا ہے وہ ایسے لوگوں کو. ہاں کسی نہ کسی رہبر, ہر دنیا میں بھی کوئی کام ہوتا ہے رہبری سے راستہ طے ہوتا ہے, دین کا راستہ بھی رہبری سے طے ہوتا ہے. اور فرمایا, میرے مرشد نے یاد آیا, فرماتے ہیں کہ اللہ کا راستہ بڑا قیمتی ہے, جیسی منزل ہوتی ہے اس کا رہبر بھی ویسا قیمتی ہوتا ہے. تو اس لیے جو شیخ بناؤ اس کا خوب ادب کرو, بے ادبی سے راستہ برباد ہو جاتا ہے, ہاں ہلاک ہو جاتا ہے مرید بے ادبی سے. اس کا خاص خیال رکھو کہ بےودگی بے ادبی جو ہے اللہ کے راستے میں نہیں چلتی. ہاں با ادب ہوگا تو با نصیب ہوگا, بے ادب ہوگا تو بے نصیب ہو جائے گا. فرمایا کہ از خدا جوئم توفیق ادب, بے ادب محروم مندر فضل رب. فرمایا کہ بے ادب جو ہے اللہ تعالیٰ سے ادب مانگو, اللہ سے ادب کی توفیق مانگو کہ اے اللہ مجھے ادب دے دیجیے اپنے راستے کا. اللہ تعالیٰ اپنا بھی ادب دے اور اللہ والوں کا بھی ادب دے, اور اس راستے کے جتنے راہبر ہیں, اساتذہ کرام ہیں, اپنے بڑے ہیں, والدین ہیں, سب کا ادب کرو. ادب بڑی چیز ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بزرگ تھے غالباً امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, کا واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی آیا, امام صاحب دریا پہ ذکر وضو کر رہے تھے, تو یہ بھی وضو کرنے بیٹھ گیا, لیکن دیکھا کہ میں اونچائی پہ ہوں, امام صاحب نیچے ہیں, میرے وضو کا مستعمل پانی امام صاحب کی طرف جا رہا ہے. دیہاتی سادہ سا آدمی تھا لیکن دل میں ادب تھا, اٹھ کر وہاں سے اترائی کی طرف آ گیا کہ امام صاحب کا پانی اب میری طرف آ جائے تو کوئی بات نہیں. تو یہ دیکھا, ایک معاملہ تھا, تو دیکھا گیا خواب کے اندر کہ اس شخص کی بخشش ہو گئی صرف اس بات پہ کہ تو نے ہمارے مقبول کا ادب کیا, ہم نے تیری مغفرت کر دی. تو ادب بڑی چیز ہے, اور بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے بڑوں کا ادب کیا ہے. ہمارے حضرت نے ایک قصہ سنایا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ علم کے بہت بڑے پہاڑ تھے, بہت زیادہ علم تھا, آپ کا لقب بھی حجت الاسلام تھا. تو لیکن حضرت حاجی صاحب امداد اللہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے, جو کہ اصطلاحی عالم نہ تھے, تھے تو اللہ کے عالم لیکن اصطلاحی عالم جیسے پڑھے ہوئے ہوتے ویسے نہ تھے. تو لیکن ایک مرتبہ حاجی صاحب نے ایک رسالے میں کچھ اپنی تحریر فرمائی مضمون, اور ان کو دے دیا کہ ذرا اس کو دیکھ لو کہیں کوئی غلطی وغیرہ ہو. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک لفظ میں کہیں تھی غلطی, تو انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت یہ لفظ جو ہے آپ نے غلط لکھ دیا, آپ سے یہ غلطی ہو گئی, ہاں یہ اس کو خلاف ادب سمجھا, دائرہ بنا دیا اور لکھا کہ حضرت یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا, یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ ہے ادب کی باتیں. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق نصیب فرمائے. از خدا جو ہے توفیق ادب. تو کسی اللہ والے سے تعلق بھی ہو اور اس پر ایسا اعتماد ہو, اول اس کو یقین ہو کہ یہ سنت اور شریعت کے مطابق ہے, یہ آدمی خلاف شریعت نہیں چلتا, اور دوسرے یہ کہ کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو, اور اسی طرح سے اس کا کوئی سلسلہ ہو. بے سلسلہ کا آدمی نہ ہو کہ خود عربی سیکھ لی, خود کتابیں پڑھ لی اور بن گیا بابا. تو لاتا خود بابا ملا بابا لہو, جس کا بابا خود نہ ہو اس کو بابا مت بناؤ اپنا. کسی کوئی اس کا بابا ہو اس سے اسے اجازت ملی ہو تبلیغ دین کی لوگوں کے اصلاح نفس کی اس سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور اس کو اطلاع حال کرنا. یہی کہہ رہا ہوں کہ اطلاع حال کے بغیر کام نہیں چلتا. تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر یہ تیرا رہ رو خیال خام ہے. مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ. راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. اب بھائی نہیں پڑھے تو ہم کیا کریں؟ آپ کا ڈنڈا لے کے آپ کے گھر میں گھس کے روزانہ فجر پہ ہماری ڈیوٹی بن جائے کہ آپ کو ڈنڈا لے کے ہم جگائیں؟ بھائی نہیں پڑھتے تو پڑھو, اس کا کوئی تعویذ تھوڑی ہے, ایسی دعا تھوڑی ہے کہ ہم دعا کریں سارے. ورنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون رحم کرنے والا تھا اپنی امت پر؟ آپ ایک دعا کر دیتے اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنا دیتے, مگر کہاں ہوا یہ. اپنی کوشش کرنی ہے, مجاہدہ کرنا ہے, اطلاع حال کرنی ہے. جیسے صحابہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیا کرتے تھے کہ ہمارا یہ حال ہے. ایک صحابی آئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ زنا کے تقاضا آتا ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پہلے بیٹھا کر اس کے جوش کو ٹھنڈا کر دیا. پھر اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا تیری کوئی ماں ہے؟ کہا ماں ہے. یا کیا وہ تیری ماں سے کوئی اجازت چاہے دے گا؟ کہا نہیں, اس کو تو قتل کر دوں گا. اچھا تیری کوئی خالہ بھی ہے؟ جی ہے. تو اچھا اس سے کوئی اجازت مانگے کیا کرے گا؟ قتل کر دوں گا. اس طرح پھوپھی ہے, بہن ہے, پوچھا. جب اس کا عادت تو وہ ختم ہی ہو گیا. اس کے بعد آپ نے پھر اس کے سینے پر ہاتھ اپنا دست مبارک رکھا اور پھر اس کو دعا دی. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے پھر زندگی بھر وسوسہ بھی نہیں آیا. ہے نا, تو یہ علاج نہیں بتایا کیا آپ نے؟ اسی طرح ایک صحابی آئے, کہا کہ یا رسول اللہ بہت گناہ ہو جاتا ہے مجھ سے, نماز نہیں پڑھتا ہوں کبھی کچھ کبھی کچھ. تو فرمایا کہ تم جھوٹ مت بولا کرو, جھوٹ مت بولا کرو. تو انہوں نے عہد کر لیا کہ اب جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا. اب جب نماز کا وقت ہوا تو فوراً خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے نماز پڑھی تھی تو میں کیا کروں گا, پھر جھوٹ بولنا پڑے گا. تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے, بس نماز شروع ہو گئی. یہ اصلاح ہو گئی اس طرح سے. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے, سنت کے مطابق ہے. اپنی اطلاع حال کرنا اور جو تجویز شیخ بتلائے, کیونکہ شیخ بھی نائب رسول کی طرح ہوتا ہے تو وہ اسی کے سلسلے سے ہوتا ہے. کیونکہ جو آدمی کسی شیخ اللہ والے سے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو یہ اس کے بزرگوں سے سلسلہ جڑ جاتا ہے اور ان کا سلسلہ تبا تابعین سے ہوتا ہے. تبا تابعین کا تابعین سے پہنچتا ہے, تابعین سے پھر صحابہ پر پہنچتا ہے, صحابہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ تک یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. بس اس طرح میرے شیخ فرماتے تھے کہ دنیا میں اللہ سے مسافر کا واقع واحد طریقہ یہ ہے. دنیا میں اللہ سے مسافر کرنا ہو کسی سچے اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں, سمجھ گئے نا. تو اطلاع حال یہ یاد رکھو, اگر اطلاع حال نہ ہوگی تو عیب ہی لیے ہوئے چلے جائیں گے دنیا سے. شرم اور جھجک مت کرے شیخ کو اپنی اطلاع حال کرتے کہ بھائی ہمارے اندر یہ عیب ہے, غصے کا مرض ہے, تکبر کا ہے, عجب کا ہے, خود پسندی جسے کہتے ہیں. اپنی خوبیوں پر نظر ہے, دوسرے کے عیبوں پر نظر ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اپنے عیبوں پر نظر ہو, دوسروں کی خوبیوں پر نظر ہو, تاکہ دوسرے کی خوبی دیکھ کے اپنے اندر لانے کی کوشش کرے. اور اپنے عیب دیکھے گا تو اس کی فکر پیدا ہوگی. ایک شاید نے حکیم الامت سے لکھا کہ حضرت میں آیا تو ہوں خانقاہ, لیکن مجھے تو اپنے اندر کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا. تو فرمایا کہ سب سے بڑا عیب تو یہی ہے کہ تجھے اپنے اندر عیب نظر نہیں آتا. یہ کتنا بڑا عیب ہے کہ انسان تو ہے ہی پر عیب اور تو کہہ رہا ہے کہ میرے اندر عیب ہی نہیں نظر آتا. تو پہلے تو اس کا علاج کرو. نکال دیا خانقاہ سے. اب خط و کتابت ہو رہی ہے. کہا کہ جب تک کہ جو ہے وہ تم اپنی یہ اصلاح نہیں کرو گے اس وقت تک آنے کی اجازت نہیں ہے. تو لکھا کہ آپ کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی جو ہے اپنی صدق دل سے اپنا مراقبہ کرو, دل کا محاسبہ کرو کہ میری کون سی ایسی عبادت ہے, کون سا ایسا نیک عمل ہے جو اللہ کے حضور پیش کرنے کے قابل ہے. یہ مراقبہ کرو. دوسرے ہی ہفتے میں خط لکھا کہ حضرت اب تو جو میں نے مراقبہ کیا ہے کہ میری نماز, میری تلاوت, میرے ذکر و اذکار, میری کوئی چیز اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. اب جو یہ میں نے مراقبہ کیا ہے تو اب میں سراپا عیب نظر آتا ہوں, عیب ہی عیب ہے میرے اندر. فرمایا ہاں, اب جو عیب تمہارے سامنے آئے ہیں اس کو ایک ایک کر کے لکھو اور اس کی اصلاح کراؤ. یہ ہے طریقہ. اور جو شیخ تجویز کرے اس کو سر آنکھوں پہ رکھے. یہ نہیں کہ بھائی یہ تو راستہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تو ہم ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا, ایسے کریں گے تو ایسے. نہیں, بلکہ جو شیخ نے مشورہ دیا ہو فوراً اس پر جو ہے اس پر 100% اعتماد ہونا چاہیے. شیخ کے ہیں چار حق رکھ، ان کو یاد، اعتماد و اعتقاد و انقیاد و اطلاع و اتباع، اطلاع و اتباع و اعتماد و انقیاد. اطلاع ہو اور اس پر اس کی تجویز کی اتباع ہو اور اس کے بعد اس پر اعتماد بھی ہو کہ یہ جو تجویز میرے شیخ نے کی ہے یہ میرے لیے سب سے زیادہ نافع ہے، اور انقیاد بھی ہو کہ دل لگے یا نہ لگے اس تجویز پر عمل کرے، اس مشورے پر عمل کرے. تو فرمایا کہ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ گے. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ. دلیل مت مانگو کہ صاحب یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، یہ کیسا علاج آپ نے بتا دیا، نہیں، متبع بے دلیل ہو جاؤ. اور یہی ذلیل ہونا ہے، یعنی نفس کو مٹانا. شیخ آپ کو کھڑا کر کے ذلیل نہیں کرے گا کہ تم ایسے گناہ کرتے ہو، ایسے گناہ کرتے ہو، یہ نہیں کرے گا، بلکہ شیخ آپ کو تدبیر بتائے گا، اور یہ آپ مت اس میں وہ کریں کہ اپنی شرم جھجک نہ کریں عیب بتانے میں. تو جو اور جو علاج بتائے اس کو پابندی سے کریں. یہ ہے اپنے نفس کو مٹانا، یہ ہے ذلیل ہونا. یہ نہیں کہ مخلوق میں ذلیل ہو جائیں گے خدا نخواستہ، اپنی نگاہوں میں ذلیل ہونا مطلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلنی صبورم واجعلنی شکورم واجعلنی فی عینی صغیرم وفی اعین الناس کبیرم. کہ اللہ مجھے صابر بھی بنا دیجئے، شاکر بھی بنا دیجئے، مجھ کو میری نگاہوں میں نیچا کر دیجئے، ذلیل کر دیجئے، لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا دکھا دیجئے، لوگ میری عزت کریں، میں اپنے کو قابل عزت نہ سمجھوں، میں اپنے آپ کو ذلیل ہی سمجھوں، سب سے کمتر سمجھوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. تو اس طرح سے ہے کہ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، یا متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. تو اطلاع و اتباع اور اعتماد اور انقیاد، یہ چار چیزیں شیخ کا حق ہے. اگر یہ حق ادا نہ کیا تو پھر کام بنے گا نہیں. عالم منزل ہو جائے گا، علم ہو جائے گا کہ منزل اللہ کی کیسے ہوگی، لیکن بالغ منزل نہیں ہوگا، منزل پہ نہیں پہنچے گا. اب منزل پہ پہنچنا ہے تو یہ طریقہ ہے اس کا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو قلب سلیم سمجھ میں آ گئی نا، قلب سلیم کیا ہے؟ یہ والے سلیم کا قلب نہیں ہے، بلکہ قلب سلیم کیا ہے کہ اپنے مال کو حسب استطاعت اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنا، اور نیک کام میں بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا اعتدال کے ساتھ، وہ بھی خیر کا کام ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں. والدین پر خرچ کیا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ساری تجوری خالی کر کے مسجد پہ لگا دی، اب کھانے کو نہیں ہے. ہمارا دین میانہ روی سکھاتا ہے، اعتدال کا راستہ ہے ہمارے دین کا. تو اس لیے اعتدال کے ساتھ خرچ بھی کرتا ہے نیک کاموں میں، اور دوسرا اپنی اولاد کی بھی فکر رکھتا ہے کہ اس کی تربیت کرنی ہے، نیک تربیت کرنی ہے. نیک بن گئے بچے تو یہ بچے بڑے ہوں گے، عمل کریں گے، ماں باپ کے کھاتے میں مفت میں ثواب چلا جا رہا ہے. پھر اگر وہ بچے عالم یا حافظ بن گئے اور عمل والے بن گئے، ان سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، ان سب لوگوں کا عمل کا ثواب اس کو ملا اور اس کے والدین کو بھی ملا. یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے لامحدود سا کھاتا کھول دیا ہے کہ جس کا جو آدمی کوئی نیک عمل ایجاد کرے گا، یعنی ایجاد نہیں معافی جاتا ہوں، جو نیک عمل کی شروعات کرے گا، ابتدا کرے گا نیک عمل کی، سنت اور شریعت کے عمل کی، اور لوگ اس کو دیکھا دے گی. مثلا ایک آدمی سادگی سے شادی کر لیتا ہے، سنت کے مطابق شادی کرتا ہے، اس کا پڑوسی دیکھتا ہے، اس کا دوست دیکھتا ہے کہ بھائی واہ ماشاء اللہ فلاں صاحب نے بالکل سنت کے مطابق شادی، کیوں نہ ہم بھی ایسا ہی کر لیں، چلو لاؤ ہمت کر لیتے ہیں. اس کی دیکھا دیکھی اس نے کر لیا، اس کی دیکھا دیکھی دو چار آدمی نے اور کر لیا، تو جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں اس کا سب کا ثواب اس کو چلا جا رہا ہے. اور اسی طرح یاد رکھو کہ جس آدمی نے کوئی گناہ کا کام ایجاد کر دیا یا گناہ کا کام شروع کر دیا اور اس کی دیکھا دیکھی وہ رسومات، آج ہماری شادیوں میں کتنے رسومات ہیں، جس آدمی نے رسومات ایجاد کی ہوں گی یہ سب کے سب اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جا رہا ہے. برے کام کا کیا نتیجہ نکلا دیکھو، کہ اگر کوئی دیکھ لے گا تو اس کے کھاتے میں ایک گناہ کا کھاتا ایک الگ سے کھل گیا، خود بھی گناہ کر کے گیا اور اس کے کھاتے میں اور بھی لوگوں کے گناہ چلے جا رہے ہیں. اور نیک کام کرنے کا کتنا فائدہ ہے، اللہ کے راستے میں چلنے کا کتنا فائدہ ہے کہ خود اپنے عمل کا بھی ثواب ملا اور جن لوگوں نے اس کو دیکھا دیکھی عمل کیا، کسی نے داڑھی رکھ لی، واہ بھائی ماشاء اللہ اچھی داڑھی رکھ لی، بھائی ماشاء اللہ یہ تو پہلے دنیا دار تھا، ماشاء اللہ داڑھی رکھ کے تو اور اچھا ہو گیا، یہ چلو ہم بھی ہمت کرتے ہیں, اس کو بھی داڑھی کا ثواب مل, اس کی داڑھی کا ثواب اس کو بھی مل گیا, اس کو دیکھ کے جس نے رکھا اس کو بھی مل گیا. تو اس طرح سے نیک کام کے کتنے فائدے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکون اور عافیت سے رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ مزہ ہی مزہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ چار کام کرنے یاد رکھنا, ایک تو کسی اللہ والے سے تعلق کر لے اللہ کے لیے, اور دوسرا اس کو یہ اس کے چار حق کو ادا کرے, کہ اطلاع کرے اس کو اپنے عیبوں کی اور اس کی تجاویز کی اتباع کرے, اور پھر اس پر اعتماد بہت ضروری ہے. بعض لوگ اعتماد نہیں کرتے نا کہ یار یہ تو صحیح شیخ تو ہمارا کچھ ہے وہیں انٹرٹینمنٹ, پھر اس کا کام نہیں چلے گا, پھر ایسا آدمی برباد ہو جائے گا. ہاں, علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں نے لکھا ہے, من اعترض علی شیخہ و نظر الیہ احتقارا فلا یفلح له ابدا. پانی تھوڑا سا دے, کہ جس نے اپنے شیخ کو حقارت کی نظر سے دیکھا یا اس پر اعتراض کیا تو ایسے شخص کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا, نہ دنیا میں چین سے رہے گا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. اس لیے یہ راستہ بڑے ادب کا ہے, نازک راستہ ہے, لیکن اس کے فوائد اور ثمرات بڑے اعلیٰ ہیں. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, پھر ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. ہاں, اللہ کا عشق, اللہ کی محبت اللہ کے رہبر سے حاصل ہوتی ہے, رہبری سے حاصل ہوتی ہے. تو جیسی منزل قیمتی ہوتی ہے, میرے شیخ فرماتے تھے, ویسا ہی منزل کا رہبر قیمتی ہوتا ہے. ایک آدمی بیت الخلاء کا راستہ پوچھتا ہے کسی سے, تو چلو بھائی بتا دیا, اب کیا زندگی بھر اس کی قدر کرے گا, سلام کرے گا, بھائی السلام علیکم, آپ وہی ہیں جنہوں نے مجھے بیت الخلاء کا راستہ بتایا تھا. اچھا بھائی چلو, کسی آدمی نے کوئی سرائے کا آرام کی جگہ ٹھکانہ پوچھا, اس نے بتا دیا, تو اس کے دل میں تھوڑی ہوگی قدر کی, بھائی ماشاءاللہ اس نے ہمیں راحت پہنچائی. ایسی بڑھتے 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 جو آدمی اللہ کا راستہ بتلانے والا ہے تو اس کی قیمت کیسی ہوگی, ہے نا؟ تو اس لیے اللہ اپنے شیخ کا ادب اور جو ہے اس کی یہ چار حق کو یاد رکھنا چاہیے, اور شیخ پر اعتراض نہ کرے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو طریقہ ہے اس کے ادب سے پوچھنے کا, ادب سے پوچھ لے کہ یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی, ذرا ہمیں سمجھا دیجئے. ہاں, تو یہ تو طریقہ ٹھیک ہے, پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں, لیکن طریقہ کیسا ہو, ادب کا طریقہ ہو, گستاخی کا نہ ہو, بے ادبی کا نہ ہو, بے عودگی کا طریقہ نہ ہو, اور جو ہے اس کو جو ہے پوچھ پوچھ کے عمل کرتا رہے. اور جو ہے جو دوسری بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھی, میں نے جو بتائی کہ قلب سلیم بنانا ہے, قلب سلیم, اور اس کی چار تفصیل, کہ مال کو نیک کام میں خرچ کرنا, اولاد کی تربیت اچھی کرنا, دیندار بنانے کی کوشش کرنا, اختیار نہیں ہمارا, اللہ کے اختیار میں ہے. تو تدبیر اختیار کرنا اور دعا کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے اختیار میں ہے. تو یہ دو کام کرنے سے انشاءاللہ اولاد نیک نکلے گی, اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. اور تیسری چیز, اپنے دل کو عقائد باطلہ سے خالی کرنا ہے. اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ, مثلا بہشتی دیور کا مطالعہ مفید ہے, کافی ہے انشاءاللہ, اس میں تمام عقائد اچھی طرح سے لکھے ہوئے ہیں. اور نہیں تو کسی استاد سے یا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا کرے, اس سے تلاوت اور اتباع کی جو ہے سلسلہ قائم رکھے, اس سے بھی انشاءاللہ تعالی اصلاح ہو جائے گی. اور چوتھی چیز کیا ہے, کہ اپنے قلب کو تمام غیر سے خالی کرے, ہے نا؟ وہ ہے نا ہمارے حضرت کے اشعار, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہی سے ہے دل کو لگانا, ہے, اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا. ہر چیز چھوٹنے والی ہے, جس چیز کا شوق پال لو لیکن چھوٹنے والی ہے. تو فرمائے کہ پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہی سے ہے دل کو لگانا, اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, انہیں بس اپنے دل کو ہے ان سے بچانا, اپنے دل کو ہے ان سے بچانا. تو دل کو بچانا ہے غیر اللہ سے. باہر باہر ہو دنیا تو کوئی نقصان نہیں ہے, دل میں نہ آنا چاہیے. فرمایا کہ پانی کشتی کے لیے بے حد ضروری ہے, لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ہلاک ہو جاتی ہے, ڈوب جاتی ہے. بس فرمایا کہ دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز, جیب میں رکھنا جائز, دل میں رکھنا ناجائز. دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ سے غافل کر دے, بس سمپل سا ایک فارمولا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ ہے دنیا. بیوی بچے دنیا نہیں, مال دنیا نہیں, ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے. کمانے میں اتنا انہماک کر لینا کہ نمازیں چھٹنے لگیں اور جو ہے عبادت کی توفیق نہ ہو, اللہ والوں کے پاس جانے کی فرصت نہ ہو, ہمت نہ ہو, تو ایسا لگ جانا کیا ہو جائے گا؟ یہ دنیا ہو جائے گی، غیر اللہ ہو جائے گا. اسی طرح سے جو بھی چیز اللہ سے دور کرنے والی ہو اور آخرت کے کاموں میں خلل ڈالنے والی ہو وہ سب دنیا ہے. اللہ تعالی ہمارے قلب کو بالکل قلب سلیم بنا دے، 100% اللہ تعالی ہم کو اللہ والا بنا دے. دعا کر لیجیے. اچھا، یہ ایک اعلان تو پہلے بھی کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اتوار جو ہے، اس اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر روم یہ زمانہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب قدام اللہ عز اللہ علینا کا بیان ڈھاکہ سے براہ راست نشر ہوگا انشاءاللہ تعالی اردو زبان میں، تو سب لوگ اس کے سننے کا اہتمام کریں. اور یہ حضرت کی خانقاہ کی اس ویب سائٹ ہے www.khankahbd.com، اس پر بھی سنا جا سکتا ہے اور ہمارے یہاں یو فون پر کانفرنس کال کر کے بھی سنا جا سکتا ہے اور وہاں آ کر بھی سنا جا سکتا ہے. اور ہمارے حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کے مسجد اختر میں اور غرفۃ السالکین میں اور مرکز تربیت خواتین میں پردے کے ساتھ خواتین بھی یہ بیان سن سکتی ہیں. سب لوگ اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ. 16 جنوری اس اتوار کو انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. جن جو لوگ اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ نیک بنے، اس دعا کا اہتمام کیا کریں. ہمارے حضرت نے سکھائیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. قرآن پاک کی دعا ہے، مناجات مقبول میں بھی ہے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. الہ العالمین، ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ، جتنی زندگی ہم نے غفلت اور کوتاہی میں گزار دی ہے، گناہوں میں گزار دی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے اور اس کی تلافی بھی فرما دے. اے اللہ، آئندہ زندگی کے ہر لمحے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے اور ہر ہر لمحے کو ہم آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اللہ، ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما لے اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. گناہوں سے طبعی اور عقلی نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ، گناہوں سے 100% اجتناب کی توفیق نصیب فرما دے اور نیکیوں کا ذوق و شوق نصیب فرما دے، اپنی یاد کا شوق نصیب فرما دے. اے اللہ، اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ، صبح و شام دل میں آپ ہی کی یاد ہو. اے اللہ، کوئی غیر نہ ہو. اے اللہ، ہمارے دل کے اندر جتنے بھی غیر کے بت ہیں، اللہ آپ ہم سے زیادہ ان سے واقف ہیں. الہ العالمین، آپ کا دست مبارک ہماری جانوں میں پہنچا ہوا ہے. اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے دست مبارک سے ہمارے دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے بتوں کو اے اللہ اپنے دست مبارک سے پاک و صاف فرما دیجیے. الہ العالمین، ہمارا تزکیہ کامل فرما دیجیے. اللہ، ہم سب کو جلد فرما لیجیے اور ہماری جانوں کو اپنی ذات پاک سے چپکا لیجیے. اے اللہ، ہماری جانوں کو اپنی ذات پاک سے چپکا لیجیے. اے اللہ، ایسا چپکا لیجیے کہ ساری کائنات کی طاقت مل کر بھی ہمیں آپ سے ایک آشاریہ بھی جدا نہ کر سکے. الہ العالمین، اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کی آغوش میں ہم کو لے لیجیے. ہم پر اپنی رحمتوں کے آبشار انڈیل دیجیے، برکتوں کا نزول فرما دیجیے. الہ العالمین، ہم سب کو اپنی چاہت کے مطابق بنا دیجیے. اللہ، ہم سب کو مٹنا نصیب فرما دیجیے، اتنا مٹنا نصیب فرما دیجیے جتنا آپ کو پسند ہو. اے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ، آپ کی مدد چاہتے ہیں. اے اللہ، آپ ارادہ فرما لیجیے. آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے. جس چیز کا آپ ارادہ فرما لیتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. اے اللہ، ہماری تمام جائز حاجات کو اے اللہ غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ، جو بھائی پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ، آسانیاں عطا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے. بے روزگاروں کو آسان، حلال و بابرکت روزی نصیب فرما دے. اے اللہ، جن کو تنگی ہے ان کو فراخی نصیب فرما دے. اے اللہ، گناہوں کے ماحول سے اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ، حق راستہ عطا فرما، بدعتوں سے اور باطل فرقوں سے اور باطل عقیدوں سے ہم سب کو اللہ حفاظت نصیب فرما اور دلوں کو ہمارے پاک فرما دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان دینے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے, تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے اور جنہوں نے فرمائش نہیں بھی کی تمنا رکھتے تھے, اور اللہ جو تمنا نہیں بھی رکھتے, اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے, اور اللہ ایمان کامل پر جینا اور ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ مقدر فرما دے. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو چلنا چاہے نام کون سادے یہاں پہ سارے اگر کوئی آدمی بتا دیں